ارادہ بھی کیا، لیکن وفاق المدارس کے حوالے سے جو ذمہ داری میرے سپرد ہے، اس کی وجہ سے اتوار کے دن ایک اور مصروفیت میں اور اجتماعی ذمہ داری کے حوالے سے جانا پڑا، تو میں نے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اتوار سے پہلے جمعے کو حاضر ہو جاتا ہوں. انہوں نے اس کو بھی قبول فرمایا، اور میرے دل میں یہ آیا کہ اگرچہ سال کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوتی ہے مالدار آدمی کے لیے وجوب کے بعد، لیکن اگر کوئی پیش کی زکوٰۃ ادا کر دے تب بھی فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اس کا وہ فرض قبول ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ پیش کی بھی دی جا سکتی ہے. تو اس لحاظ سے میں آپ کی خدمت میں بعد از وقت نہیں قبل از وقت حاضر ہو گیا. بیان تو اصل حضرت کا ہوگا، اور بیان ہونا بھی انہی کا چاہیے. ہم لوگ تو بے عمل لوگ ہیں، ہمارے مدارس میں ایک معمول تکرار کا بھی ہے کہ جو سبق استاد سے پڑھا پھر اس کو دہرایا جاتا ہے، اور تکرار کے بعد وہ اگلے دن پھر بعض استاد سنتے بھی ہیں تاکہ اگر کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح ہو جائے. تو اس اجتماع میں کچھ کہنا یہ دراصل اپنا سبق سنانا ہے، اور اس ارادے سے سنانا ہے تاکہ غلطی کی اصلاح ہو جائے. اور اس ارادے سے بھی کہ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ جیسے حضرات کی طرح بنا دے اور یہ نسبت عطا فرما دے. مجھے خود سنایا شہید اسلام، شہید ختم نبوت حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے، یہ روایت بلا واسطہ ہے، میں نے خود ان سے سنی ہے. حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید ہمارے جد امجد استاد العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری نور اللہ مرقدہ کے شاگرد بھی تھے، مرید بھی تھے. انہوں نے پڑھا بھی ہمارے دادا جان سے تھا خیر المدارس میں، اور ان کی پہلی بیعت اور اصلاح کا پہلا تعلق بھی ہمارے جد امجد حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قائم ہوا تھا. مجھے سنانے لگے کہ میں نے ایک مرتبہ آپ کے حضرت دادا جان کی خدمت میں خط لکھا اصلاح کے لیے، وقتاً فوقتاً رابطہ رہتا تھا. تو میں نے لکھا کہ حضرت قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، جو کام تم خود نہیں کرتے دوسروں کو کیوں کہتے ہو، اور اللہ کے ہاں اس کی بڑی ناراضگی ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ تم وہ کہو جو تم خود نہیں کرتے. تو آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ بے عمل آدمی کو واعظ و نصیحت نہیں کرنا چاہیے، با عمل آدمی تو دوسروں کو نصیحت کر سکتا ہے، بے عمل آدمی کو واعظ تقریر بیان نہیں کرنا چاہیے. جبکہ ہم لوگ تو بہت سی ایسی باتوں کی دوسروں کو تلقین کرتے ہیں جن پر ہمارا اپنا عمل نہیں ہوتا، اور بہت سی ایسی چیزوں کی وعظ و نصیحت کرتے ہیں جن سے ہم خود محروم ہوتے ہیں. یہ میں نے اشکال لکھ کر، سوال لکھ کر حضرت کی خدمت میں خط میں بھیجا. تو جیسے بزرگوں کا معمول ہوتا ہے کہ وہ خط کے اوپر ہی لکیر خط کھینچ کر کنارے پر حاشیے پر جواب لکھ دیتے ہیں، تو فرمانے لگے کہ آپ کے دادا جان نے میرے خط کے اوپر جو جواب لکھا تو بہت دو جملوں میں دریا بکوزہ، دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ خیر الکلامی ما قلّ و دلّ کا وہ مشتاق تھا، تو حضرت نے لکھا کہ یہ آیت مبارکہ ترک دعویٰ کے لیے ہے، ترک دعوت کے لیے نہیں۔ یہ آیت مبارکہ ترک دعویٰ کے لیے ہے، ترک دعوت کے لیے نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا کسی نیک کام پر عمل نہیں ہے، تم ایک کام کرتے نہیں ہو، تو اس کے بارے میں یہ دعویٰ مت کرو کہ میں یہ کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر تم یہ دعویٰ کرو گے تو وہ جھوٹ بن جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا اور کہتا یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ نہیں رکھتا کہتا یہ ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں، سچ نہیں بولتا اور کہتا یہ کہ میں سچ بول رہا ہوں، تو فرمایا یہ غلط ہوگا، یہ آیت کے خلاف ہے، اس سے اللہ ناراض ہوں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تم خود نماز نہیں پڑھتے تو دوسرے کو نماز پڑھنے کا نہ کہو، خود اگر نیک کام نہیں کرتے تو دوسرے کو بھی یہ نہ کہو کہ یہ نیک کام کرو، بلکہ اگر تم خود نہیں کرتے تو تب بھی دوسرے کو کہو۔ اس لیے کہو کہ حکیم الامت مجدد الملت والدین حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کام جو اچھا اور شریعت میں مطلوب ہے، نیک کام ہے، اور میں وہ کام نہیں کرتا تو میں اس کے اوپر واعظ کہنا شروع کر دیتا ہوں، دوسرے کو فائدہ تو بعد میں ہوگا، مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اے اشرف علی، جب یہ اتنا اچھا کام ہے اور تم دوسروں سے کہہ رہے ہو کہ اس کام کو کرو تو خود کیوں نہیں کرتے ہو، تو دوسروں کو پتہ نہیں فائدہ ہو یا نہ ہو، مجھے خود فائدہ ہوتا ہے کہ میں وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ واعظ کا خود واعظ کرنے والے کو ہوتا ہے، اگر اس کا دھیان اس طرف ہو جائے کہ میں یہ جو بات دوسروں سے کہہ رہا ہوں اگر میرے اندر نہیں پائی جا رہی تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما دیں کہ وہ کام میں کرنے لگ جاؤں۔ تو جس طرح یہ آیت مبارکہ ترک دعویٰ کے لیے ہے، ترک دعوت کے لیے نہیں، تو اس سے حوصلہ مل جاتا ہے ہمارے جیسے لوگوں کو بھی کوئی بات کہنے کا، کہ اگر ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے تو اس کو کہو، ایک تو کہنے کا فائدہ اور دوسرا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی توفیق عطا فرما دیں گے اور اس کے دل میں بھی یہ خیال ڈال دیں گے کہ جب یہ اچھا کام ہے دوسروں سے کہہ رہے ہو تو تم خود بھی اس پر عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قال کو ہمارا حال بنا دے۔ جیسے میں نے کہا کہ میں تو آپ اللہ والوں کے ساتھ کچھ تھوڑا سا وقت گزارنے کے لیے آیا اور یہ شفقت ہے حضرت کی کہ مجھے یاد فرمایا اور میں قرآن کریم کی ایک آیت میں بھی غور کرتا ہوں، تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ نعمت ہمیں بھی عطا کر دے، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت بھی گزر جائے تو وہ زندگی کا حاصل اور زندگی کا خلاصہ ہے، وہ زندگی کا نچوڑ ہے اور وہ انسان کے لیے سب سے قیمتی لمحات ہیں جو اللہ والوں کے ساتھ گزر جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی اہل ایمان کو فرمائیں گے یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اللہ مجھے اور آپ کو نفس مطمئنہ عطا فرمائے۔ ایمان سے اوپر کا درجہ اطمینان کا ہوتا ہے، شرح صدر کا ہوتا ہے، اطمینان قلب کا ہوتا ہے۔ اسی لیے جب ابراہیم علیہ السلام سے نے اللہ سے کہا اللہ ربی ارینی کیف تحیی الموتا، اے اللہ مجھے ذرا آپ دکھائیے تو صحیح آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، پروردگار عالم نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تمہارا میری طاقت و قدرت پر یقین نہیں ہے، میرے دوبارہ زندہ کرنے پر ایمان نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا بلا، کیوں نہیں ہے اللہ، ولیکن یطمئن قلبی، یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ ایمان تو مجھے حاصل ہے، ایمان سے اوپر اطمینان کا درجہ بھی حاصل ہو جائے، ایمان سے اوپر کا درجہ۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری، اے اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما، یہ شرح صدر ہی اطمینان کا دوسرا نام ہے۔ یہ شرع صدر اور اطمینان ایک چیز ہے, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے از خود حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا الم نشرح لک صدرک, الم نشرح لک صدرک, یعنی وہ دولت جو ابراہیم موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو از خود عطا فرما دی. الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا, کیا تمہیں شرع صدر عطا نہیں کر دیا, کیا تمہیں اطمینان عطا نہیں فرما دیا. اس لیے میں طلباء سے کہا کرتا ہوں اور کہ طلباء اور مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والوں کا شریعت کے احکام کا علم کافی نہیں ہے, بلکہ ان کا شریعت کے تمام احکام و مسائل پر اور شریعت کے تمام شعبوں پر تمام جزیات پر کامل اطمینان ضروری ہے, ان کا شرع صدر ضروری ہے. عام مسلمان کے مقابلے میں مدرس عالم اور طالب علم کا مقام بھی الگ ہے, ذمہ داری بھی الگ ہے. اس کو اس شریعت پر اور دین پر جو اس کا اوڑھنا بچھونا بنا ہوا ہے, جو اس کی زندگی اور رات کا مشغلہ ہے, اس پر اس کو اطمینان اور شرع صدر ہونا چاہیے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں پڑھا رہا ہوں یہ تمام شریعت کے احکام و مسائل 100% اللہ کی طرف سے ہیں اور بالکل صحیح ہیں, اس پر اطمینان ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنائے. فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو فرمائیں گے تو نفس مطمئنہ سے خطاب ہوگا, ارجعی الی ربی کے راضیتم مرضیہ, جاؤ اپنے رب کی طرف اور راضی خوشی جاؤ. لیکن آگے فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, جنت کا ذکر بعد میں ہے اور عبادی کا ذکر پہلے ہے. میرے بندوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور میرے بندوں میں مل جاؤ اور میرے بندوں میں شامل ہو کر اب جنت میں داخل ہو جاؤ. معلوم ہوا کہ جنت بہت بڑی نعمت ہے, مگر جنت سے بھی بڑی نعمت اللہ کے نیک بندوں کا تعلق ہے, عباد الرحمن کا ساتھ ہے, عباد الرحمن کی معیت ہے. اسی اللہ نے قرآن کریم میں جنتی کا لفظ بعد میں فرمایا اور فادخلی فی عبادی پہلے فرمایا, اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے عباد الرحمن کا تعلق ضروری ہے. پہلے اللہ کے بندوں کے ساتھ ملو, پھر تمہارے لیے جنت ہوگی. جنت وہی ہوگی جو اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں آئے. تو میں تو آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ایک چند لمحات گزارنے کے لیے حاضر ہوا, اور یہاں آ کر ایک ماشاءاللہ خوب عجیب فضا محسوس ہوئی. سنا تو بہت تھا مگر حاضری پہلی مرتبہ ہوئی, اور اہل عشق جو ہوا کرتے ہیں ان کے اجتماع کا رنگ بھی اپنا ہوا کرتا ہے. ماشاءاللہ حضرت با فیض بھی ہیں با کیف بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ یہاں آنے والے سب لوگوں کو اور آپ کی برکت سے مجھے بھی با فیض بھی بنائے با کیف بھی بنائے. میں نے قرآن کریم کی ایک مشہور آیت مقدسہ اور دوسری بھی اسی سے ملتی جلتی مفہوم کی آیت پڑھی ہے. پہلی آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ اہل علم ہیں, صاحب نسبت ہیں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امت کو, اللہ کے پیغمبر حضور علیہ السلام کی امت کو یہ اعزاز حاصل ہے, یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی اور پیغمبر کی امت سے براہ راست بات نہیں کی ہے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اللہ نے براہ راست خطاب فرمایا ہے, براہ راست کلام فرمایا ہے. پہلی امتوں سے اللہ نے نبی اور پیغمبر کے ذریعے بات کی ہے, تمام احکام پیغمبروں کے ذریعے دیے ہیں, لیکن مجھے اور آپ کو امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضور علیہ السلام کے ذریعے احکام دیے اور حضور علیہ السلام کے ذریعے اپنے پیغام دیے, وہاں اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو یہ شرف بھی بخشا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضور علیہ السلام کی امت سے خطاب فرمایا, براہ راست کلام فرمایا. ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, تین دفعہ نہیں, تقریباً 80 مرتبہ, تقریباً 80 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی امت سے براہ راست کلام فرمایا. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, یہ ہماری زبان میں یوں کہہ لو کہ اللہ یوں فرما رہے, اے میرے پیارو, اے میرے ماننے والو. جہاں قرآن کریم میں یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر یہ آتا ہے, اور حضور علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں, وہاں جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے بھی خطاب فرما رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً کسی نے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے, تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, میری نصیحت یہ ہے کہ جب بھی قرآن پڑھتے ہوئے تمہارا سامنے یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ آئیں کہ اللہ آپ سے کہے اے ایمان والو, تو فوراً توجہ کرو, کان لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ کیا بات فرما رہے ہیں, اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہم کلام ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تم سے بات فرما رہے ہیں. اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ آپ سے اور مجھ سے ہم کلام ہوں, اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے بات کریں, اور 80 مرتبہ تقریباً اللہ قرآن میں ہمارے ساتھ بات فرمائیں اور کہیں یا ایھا الذین آمنو. توجہ سے سنو کیا کہا جا رہا ہے, اس پر عمل کرو. چنانچہ اس آیت مبارکہ میں بھی خطاب یہ ہے کہ اے ایمان والو, تقوی اختیار کرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور آپ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ تقوی کس کو کہتے ہیں, یہ آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا. مشہور بات ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, آپ بتائیے تقوی کس کو کہتے ہیں. یہ سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر رہے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ کبھی سوال کرنے والا اپنے لیے سوال کرتا ہے اور کبھی سوال کرنے والا اپنے لیے نہیں, مجمع کے لیے, مجلس میں موجود لوگوں کے لیے سوال کرتا ہے. اس کو تو معلوم ہوتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ سوال اور جواب سے جو موجود لوگ ہیں ان کو فائدہ ہو جائے. جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ امام الانبیاء رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں, مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, ایک بڑا خوبصورت سفید لباس پہنے ہوئے انسان آیا, حضور علیہ السلام کے قریب آ کر اپنے گھٹنے رسول اللہ کے گھٹنوں کے ساتھ لگا کر ملا کر بیٹھ گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے. پہلا سوال, ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا, ایمان کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننا, اللہ کے نبیوں کو ماننا, فرشتوں کو ماننا, کتابوں کو ماننا, آخرت کے دن کو ماننا, تقدیر کو ماننا, یہ تمام چیزوں کا نام ایمان ہے. انہوں نے کہا جواب درست ہے. پھر سوال دوسرا کیا, اسلام کس کو کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھنا, پہلے فرمایا زبان سے کلمہ طیبہ کا اقرار, 5 وقت کی نماز, رمضان کے روزے, زکوٰۃ اور حج, اس کو اسلام کہتے ہیں. گویا ایمان اور اسلام دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایمان عقائد و نظریات کا نام ہے اور اسلام اعمال کا نام ہے. ایمان کا تعلق باطن کے ساتھ ہے اور اسلام کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے. انہوں نے کہا کہ جواب درست ہے. پھر پوچھا احسان کس کو کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اللہ کی عبادت اس طرح کرنا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, اور اگر یہ مقام حاصل نہ ہو تو یہ خیال یقین کر لو کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. عرض کیا جواب درست ہے. پھر پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, جتنا پتہ آپ کو ہے اتنا مجھے ہے, اس کے بارے میں میں زیادہ نہیں جانتا آپ سے. کہا جواب درست. پھر پوچھا کچھ نشانیاں بتا دیں, آپ نے نشانیاں بتائیں, وہ چلے گئے. حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ کون تھے جو مجھ سے ابھی سوالات کر رہے تھے؟ صحابہ نے کہا ہمیں نہیں پتا کون تھے, ہم تو عجیب تذبذب میں مبتلا ہیں. جب ہم یہ دیکھتے کہ ان کے جسم پر جو لباس ہے وہ بڑا عمدہ سفید اور مٹی گرد و غبار نہیں, چہرے پر مٹی نہیں اور کوئی تھکاوٹ کے سفر کے آثار نہیں, اس سے یہ معلوم ہوتا کہ یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں, یہیں کے رہنے والے ہیں, دور سے نہیں آئے. دور سے آئے ہوتے تو اس زمانے میں پہاڑوں کا سفر, جنگلات کا سفر, اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا, پیدل ہوتا تھا, مٹی گرد و غبار کپڑوں پر جسم پر ہوتا تھا اور اس کے علاوہ تھکاوٹ ہوتی تھی. یہ تازہ دم, کپڑے صاف ستھرے, جسم صاف ستھرا, معلوم ہوا کہ یہیں کے رہنے والے ہیں. لیکن جب ہم یہ غور کرتے کہ اگر یہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں تو کبھی آمنا سامنا ہوا ہوتا, کبھی دیکھا ہوتا, کبھی جان پہچان ہوتی, کیونکہ اس کی آبادی تو زیادہ نہیں ہے, مدینہ منورہ تو چھوٹا سا شہر تھا, کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا, اس سے معلوم ہوتا کہیں دور سے آئے. پھر جب وہ سوال کرتے تو ہم یہ سمجھتے ان کو معلوم نہیں ہے, مگر جب آپ کی تصدیق کرتے کہ آپ نے درست جواب دیا, اس سے یہ معلوم ہوتا کہ ان کو پہلے سے پتا ہے, تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کون تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ انسان نہیں تھے, یہ انسانی شکل میں فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے, اور یہ اس لیے آئے تھے تاکہ مجھ سے سوال کریں گے تمہاری موجودگی میں اور تمہیں تمہارے دین کے اہم امور کا پتہ چل جائے گا, تمہیں تمہارا دین بتانے آئے تھے. اب یہاں جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام سے اپنے لیے سوال نہیں کر رہے, ان کو ایمان و اسلام احسان کی حقیقتیں معلوم ہیں, وہ تو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ سننے والے مجلس میں موجود حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو جواب کا پتہ چل جائے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے, اسلام کیا ہے, احسان کیا ہے. اسی طرح امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے نہیں پوچھ رہے تقویٰ کا معنی کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان تقویٰ کیا ہے, وہ تو خود سراپا تقویٰ ہیں, وہ تو مجسمہ تقویٰ ہیں, وہ تو تقویٰ کا پیکر ہیں. اور میں نے ان کے بارے میں پڑھا اور سنا تھا, فرماتے ہیں ذرا غور کیجئے, فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن میں نے کلمہ پڑھا اور میں مسلمان ہوا اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور میں نے حضور کی غلامی اختیار کی, کفر کو چھوڑا, اسلام کو قبول کیا, ایک دن موج میں بیٹھے تھے, کئی سالوں کے بعد ایمان لائے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا, تو فرمانے لگے جس دن میں نے کلمہ پڑھا اور میں مسلمان ہوا اس دن سے لے کر آج کے دن تک عمر بن خطاب نے اپنے بائیں جانب کے فرشتے کو قلم اٹھانے کا موقع بھی نہیں دیا. میں نے جس دن کلمہ پڑھا اور میں مسلمان ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, کفر کو چھوڑا اور غلامی قبول کی اور حضور سے میری نسبت ہوئی, فرماتے ہیں وہ دن اور آج کا دن عمر بن خطاب نے اپنے بائیں جانب کے فرشتے کو قلم اٹھانے کا موقع بھی نہیں دیا. ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ ہمارا تو بائیں جانب کا فرشتہ مصروف رہتا ہے, دائیں جانب والا فارغ رہتا ہے, اور ان حضرات کا دائیں جانب کا مصروف رہتا تھا, بائیں جانب کا فارغ رہتا تھا. یہ تقویٰ ہے. وہ سوال حضرت عبید بن کعب سے اس لیے نہیں کر رہے کہ تقویٰ کی حقیقت نہیں معلوم, وہ تو خود صاحب تقویٰ ہے. یمن سے ایک عورت آئی مدینہ طیبہ میں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے چٹائی, کھجور کی چٹائی بچھا دی, اس پر بیٹھ جاؤ. تو اب بیٹھنے لگی عورت, کھڑی ہو گئی. فرمایا کیوں کھڑی ہو گئی؟ خود فرمایا پھر یہ گیلی ہے, تر ہے, اور تمہارا یہ خیال ہے کہ کسی بچے نے پیشاب کیا ہوگا, یہ ناپاک ہوگی یہ صف, اور تمہارے بیٹھنے سے تمہارے کپڑے خراب ہو جائیں گے. سنو, یہ چٹائی کسی بچے کے پیشاب سے تر نہیں ہوئی ہے, اس سے گیلی نہیں ہوئی ہے, یہ رات کے آخری حصے میں ابھی فجر سے تھوڑی دیر پہلے عمر اس چٹائی پر سجدے میں سر رکھ کر جو رویا ہے اس کے آنسو سے یہ تر ہوئی ہے, یہ اس کے آنسو سے تر ہوئی ہے. ایک دن تشریف فرما تھے, کبھی کبھی حال ہوتا ہے, یہ الگ دنیا ہے روحانیت کی دنیا. تو فرمانے لگے کہ الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے آج میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہوئے چاہوں تو اپنا قدم پہلے آسمان پر لے جاؤں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے. پھر فرمانے لگے تھوڑے عرصے کے بعد, الحمدللہ آج میں نے اپنے پیغمبر کی برکت سے اور دین پر عمل کی برکت سے اتنی ترقی کی ہے تحدیث بن نعمت کے طور پر کہ چاہوں تو اپنا قدم دوسرے آسمان پر لے جاؤں. اسی طرح پھر فرمایا تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, اور پھر ایک دن فرمایا کہ الحمدللہ اب عمر بن خطاب کو جنت و دوزخ اس طرح نظر آتی ہے جس طرح اپنے گھر کی چھت نظر آتی ہے. جس طرح گھر کی چھت نظر آ رہی ہے اس طرح میری آنکھوں کے سامنے. ہمارے جد امجد حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ان کا پورا ایک واعظ ہے اس پر, فرماتے تھے پہلے مجاہدہ پھر مشاہدہ. فرماتے تھے پہلے مجاہدہ ہوتا ہے پھر مشاہدہ ہوتا ہے. اللہ پہلے مجاہدے کرواتے ہیں پھر اللہ مشاہدے کرواتے ہیں. مجاہدے بھی اللہ کی طرف سے اور مشاہدے بھی اللہ کی طرف سے. اور جب انسان مجاہدوں سے مشاہدوں کے مقام پر پہنچتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے. فرمایا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, ان کو چین کے بادشاہ نے ہدیے کے طور پر ایک آئینہ اور شیشہ بھیجا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم کو دیا کہ اس کو سنبھال کے رکھ لو, کبھی کبھار دل چاہے گا تو ہم بھی شیشے میں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لیں گے. ایک دن خیال آیا, خادم سے کہا وہ ذرا آئینہ تو لاؤ, وہ شیشہ تو لاؤ, ہم ذرا اپنا چہرہ دیکھیں. تو اس خادم نے ڈرتے ڈرتے کہا از قضا آئینہ چینی شکست, اللہ کی تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا وہ ٹوٹ گیا. چین کے بادشاہ کا دیا ہوا ہدیہ اور گفٹ وہ ٹوٹ گیا. کوئی اور ہم میں سے ہوتا تو پتہ نہیں کتنا ناراض ہوتا, کیونکہ عام آدمی کا تحفہ تو نہیں تھا, بادشاہ کا تھا. اور بادشاہ کا ہدیہ کیا, اس کے تو خط کو بھی لوگ سنبھال کر رکھتے ہیں, اس کے آٹو گراف کو سنبھال کر رکھتے ہیں, یہ تو پھر بھی آئینہ تھا. لیکن فوراً حضرت شیخ نے جو جواب دیا, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے, وہی دے سکتا ہے جن کو اللہ مشاہدے کا مقام عطا کر دیتے ہیں. فوراً فرمایا خوب شد اسباب خودبینی شکست, بہت اچھا ہوا اپنے آپ کو دیکھنے کا سامان ہی ٹوٹ گیا. خودبینی ان میں نہیں تھی, خدا بینی تھی. خودبینی نہیں تھی, خدا بینی تھی. تو جن کی نظر خدا پر ہوتی ہے ان کو پھر اس طرح کی چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, بات سے بات نکلی کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں, بتاؤ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ یہ اس لیے نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے, وہ تو خود صاحب تقویٰ ہیں, دوسروں کے لیے تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو جائے اور سوال جواب سے بات زیادہ اچھی یاد ہو جاتی ہے, اوقاف النفس ہوتی ہے. رسول اللہ ان کا انداز بھی سوال و جواب کا ہوا کرتا تھا. تو حضور علیہ السلام کے اسی انداز کے مطابق پوچھا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی, یا رسول, یا امیر المومنین, کسی ایسے راستے میں سفر کیا ہے جس پر خاردار کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ جی ہاں کیا ہے. کس طرح؟ بہت سنبھل سنبھل کر, کہیں کوئی کانٹا نہ لگ جائے, میرے کپڑے پھٹ نہ جائے, جسم زخمی نہ ہو جائے, سنبھل سنبھل کر. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی, امیر المومنین تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کے دین پر اور آخرت کے سڑک پر, زندگی کی شاہراہ پر آخرت کی طرف جاتے ہوئے اس طرح سنبھل 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 کر بچ بچا کر چلنا کہ کہیں مجھے اللہ کی نافرمانی کا کوئی کانٹا نہ لگ جائے, اس کو تقویٰ کہتے ہیں. تو تقویٰ نام ہے بچ بچا کر سنبھل سنبھل کر چلنے کا. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم ایسی چیزوں میں جن کا ہمیں علم نہیں ہے وہ ہم علماء سے پوچھ کر چلیں گے, علماء سے پوچھ پوچھ کر, اللہ والوں سے پوچھ پوچھ کر, اور اللہ والوں کی ہدایات کی روشنی میں زندگی گزارنا, اس کا نام تقویٰ ہے. آج کل لوگ دار الافتاؤں میں علماء اور مفتیوں کے پاس مدرسوں میں آتے ہیں, کس لیے؟ زیادہ تر طلاق کے مسائل پوچھنے کے لیے, طلاق کے مسائل, اور اگر اس کے بعد کوئی نمبر دو پہ ہوں گے تو وراثت کے مسائل. ہمارے دار الافتاؤں میں اکثر جو سوال, جو فتوے لوگوں کی طرف سے مسائل پوچھے جاتے ہیں وہ نکاح, طلاق اور وراثت کے بارے میں ہیں. یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کسی مفتی سے اور مدرسے سے اور مولوی سے مسلمان یہ پوچھے کہ میں نے تجارت کیسے کرنی ہے, میں نے کاروبار کیسے کرنا ہے, میں بینکوں سے لین دین کروں یا نہ کروں, فلاں طریقے پر کروں یا نہ کروں, فلاں اسکیم آئی ہے یہ شرم جائز ہے یا نہ جائز ہے. اور پیروں کے پاس, اللہ والوں کے پاس, بزرگوں کے پاس بھی کئی لوگ اس لیے آتے ہیں تاکہ میں ان سے کہہ کر تعویذ لے لوں اور ان سے کوئی میں دم کروا لوں. مفتیوں کے پاس جاتے ہیں طلاق وراثت کے مسئلے پوچھنے, اور پیروں کے پاس جاتے ہیں تعویذ اور دم کے لیے. علماء کے پاس, اولیاء اللہ کے پاس اس مقصد کے لیے بہت کم لوگ جاتے ہوں گے کہ آپ ہمیں بتا دیجئے ہمارا اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا, ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے, ہماری قبر اور آخرت کیسے بنے گی, ہمیں اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی, اللہ کا تعلق کیسے حاصل ہوگا. چاہیے یہ کہ ہم اللہ والوں کے پاس جائیں اللہ کی رضا معلوم کرنے, اللہ کی رضا کے کام معلوم کرنے, علماء کے پاس جائیں دین کے احکام و مسائل پوچھنے, تاکہ ہم پوچھ کر اس طرح پر زندگی گزاریں, تب اس کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ زبان سے میں متقی تقویٰ چاہتا ہوں, اس کا نام نہیں ہے. حکیم الامت مجدد الملتی والدین حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ کی ایک بات اور واقعے سے زیادہ اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے گی کہ تقویٰ کیا نام ہے, تقویٰ کس طرح ہوتا ہے, اور کس طرح بچ بچا کر سنبھل سنبھل کر زندگی گزاری جاتی ہے. آپ نے مشہور واقعہ ہے, بہت سے حضرات نے سنا ہوگا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک ریلوے اسٹیشن پر پہنچے, ٹرین میں بیٹھ کر کہیں سفر پہ جانا تھا, وقت کم تھا, اگر ٹکٹ لینے جاتے تو گاڑی نکل جاتی. حضرت نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا گاڑی میں سوار ہو جاؤ اور جو گاڑی کے ساتھ ٹکٹ کلیکٹر ہوگا اس کو بتا دو کہ ہم فلان ڈبے میں بیٹھ رہے ہیں، اتنی سواریاں ہیں، اور ٹرین کے چلنے کے بعد وہ آ کر ہمارے ڈبے میں پیسے لے کر ہمارے ٹکٹ بنا دیں۔ بتا دیا، بیٹھ گئے۔ وہ ٹکٹ چیک کرنے والا جب اس ڈبے میں آیا اور ان حضرات نے کہا کہ بھی ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، ہمارا ٹکٹ بنا دو، تو اس نے حضرت کی طرف دیکھنے لگا تو کہا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا ہاں بالکل، کیا آپ کا کیا نام ہے؟ حضرت نے فرمایا مجھے اشرف علی تھانوی کہتے ہیں، مجھے اشرف علی تھانوی کہتے ہیں۔ اس نے کہا کون اشرف علی تھانوی؟ وہ جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی جنہوں نے بہشتی زیور بھی لکھا ہے، بڑے عالم ہیں، تھانہ بھون میں رہتے ہیں۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ ہاں یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی یہی۔ حضرت چپ رہے۔ اس کا حضرت میں نے تو ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں آپ کی زیارت کے لیے تھانہ بھون جاؤں گا، آپ کا غائبانہ نام سنا تھا، مجھے تو آپ سے بڑی عقیدت ہے، آج تو اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے آپ کی زیارت کروا دی، بغیر سفر کے مفت میں ہو گئی۔ حضرت کو بڑی عقیدت سے ملا، سلام کیا اور کہنے لگا حضرت آپ کو ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں، میں نے چیک کرنا ہوتا ہے، آپ بغیر ٹکٹ کے سفر کریں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ کی ڈیوٹی اس ٹرین میں کون سے اسٹیشن تک، کہاں تک آپ جائیں گے؟ اس نے کہا فلاں اسٹیشن تک میں جاؤں گا، آگے پھر تبدیل ہوگا، دوسرا کلیکٹر آئے گا، میں چارج اس کو دوں گا۔ حضرت نے فرمایا ہم نے تو اس سے بھی آگے جانا ہے، جب وہ آگے والا آئے گا وہ چیک کرے گا ہمارے پاس ٹکٹ نہیں ہوں گے، وہ تو جرمانہ بھی کرے گا، اور وہ تو جہاں سے ٹرین چلی وہاں سے ٹکٹ بنائے گا، آپ کو تو پتا ہے ہم کہاں سے بیٹھے، اس کو تو یہ پتا بھی نہیں ہوگا، اس لیے آپ مہربانی کریں ہمیں پریشانی میں ڈالیں۔ کہا حضرت آپ فکر نہ کریں، میں اس کو کہہ دوں گا یہ اپنی سواریاں ہیں، ان سے ٹکٹ نہیں مانگنا، ایسا ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، یہ اپنے ہیں۔ حضرت نے فرمایا وہ کہاں تک جائے گا؟ اس نے کہا حضرت وہ فلاں اسٹیشن تک۔ حضرت نے فرمایا میں نے تو اس سے بھی آگے جانا ہے ہم نے تو۔ اس نے کہا حضرت آپ فکر نہ کریں، میں اس کا انتظام بھی کر دوں گا، اس کو کہہ دوں گا، وہ آگے والے کو کہہ دے گا کہ یہ اپنے مہمان اور اپنی سواریاں ہیں، ان سے ٹکٹ نہ مانگنا۔ حضرت نے فرمایا وہ کہاں تک جائے گا؟ اس نے کہا حضرت وہ فلاں اسٹیشن تک۔ حضرت نے فرمایا ہم نے تو اس سے بھی آگے جانا ہے۔ کہتا حضرت آپ فکر نہ کریں، میں اسے کہہ دوں گا، وہ آگے والے کو کہہ دے گا کہ وہ آگے والے کو کہہ دے یہ اپنی سواریاں، جب حضرت فرمائیں وہ جواب میں کہہ دے آپ فکر نہ کریں، میں اس کا انتظام بھی کر لوں گا۔ حتیٰ کہ حضرت نے فرمایا ہم نے تو اس سے بھی آگے جانا ہے۔ اس نے کہا حضرت آگے تو ریلوے لائن نہیں ہے، آگے تو ٹرین جاتی نہیں ہے، آگے تو آخری اسٹاپ ہے وہ ٹرین کا، آپ نے آگے کہاں جانا ہے؟ جیسے پاکستان میں کراچی کے بعد آگے ٹرین، آگے تو سمندر ہے، آگے تو ریلوے لائن ہی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں نے آگے جانا ہے۔ حضرت نے فرمایا میرے بھائی ہم نے آگے بھی جانا ہے۔ اس نے کہا حضرت کیسے جانا ہے، آگے تو ٹرین نہیں جاتی، ریلوے لائن نہیں ہے۔ فرمایا میرے بھائی ہم نے تو آگے بھی جانا ہے، اور ہماری گاڑی تو آگے جا رہی ہے، ہمارا تو آخری اسٹاپ میدان معاشر ہے، یوم آخرت میں میدان معاشر ہے، یہ دنیا اسٹاپ ہے، قبر بھی ایک اسٹاپ ہے، کئی اسٹاپ آئیں گے، پل صراط بھی ہے، بہت سارے اسٹاپ ہیں، آخری اسٹاپ ہمارا میدان معاشر ہے، وہاں اللہ تعالی ریلوے کے مالک کو بتائیں گے کہ ان پسنجروں نے اور مسافروں نے ٹرین میں بغیر ٹکٹ کے سفر کیا تھا، یہ بتا تو وہاں پر ہمیں بچائے گا کہ نہیں بچائے گا، وہاں تو کہے گا کہ اپنی سواریاں ہیں، ہمیں بچا لے گا؟ اس نے کہا حضرت میں وہاں تو نہیں بچا سکتا، وہاں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ فرمایا پھر یہ پیسے لو، ہمارا ٹکٹ بناؤ، اور مسئلہ یاد رکھو، تم ریلوے کے ملازم ہو، ریلوے کے مالک نہیں ہو، تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ بغیر ٹکٹ کے لوگوں کو سفر کراؤ، یہ لو ہمارا ٹکٹ بناؤ، اور آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا، کسی کو بغیر ٹکٹ کے سفر نہ کرانا، تم آخرت میں پکڑے جاؤ گے۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے سمل سمل کر چلنے کا نام، یہ ہے اصل میں تقویٰ، کہ آخرت پر نظر ہو اور سمل سمل کر چلیں، کہ کہیں اس کام کی وجہ سے بول کی وجہ سے میری پکڑ تو نہیں ہو جائے گی. آپ کو معلوم ہے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ہاں کتنا شریعت کا لحاظ ہوتا تھا. ایک میں نام نہیں لیتا, بڑے عالم حضرت کے خلیفہ تھے, حضرت نے خلافت دی ہوئی تھی. وہ ایک مرتبہ تھانہ بھون آئے حضرت کے پاس, ساتھ بچہ بھی تھا. حضرت نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا میرا بچہ ہے. کیا عمر ہے؟ انہوں نے بتایا کوئی 11 سال یا 12 سال. فرمایا تم کس چیز پر آئے؟ کہا میں ٹرین میں اور گاڑی میں آیا. فرمایا اس کا ٹکٹ لیا تھا یا مفت میں سفر کرایا؟ ان کا حضرت ٹکٹ لیا تھا. فرمایا پورا ٹکٹ لیا تھا یا آدھا؟ حضرت میں نے اپنا پورا ٹکٹ لیا, اس کا آدھا لیا. فرمایا آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کا قانون ہے کہ جس کی عمر 10 سال ہو اس کا پورا ٹکٹ, 10 سال سے نیچے نیچے آدھا ٹکٹ, 10 سال یا اس سے زائد عمر والے کا پورا ٹکٹ, اس کی عمر 11 سال 10 سال سے زیادہ آپ نے آدھا ٹکٹ کیوں لیا؟ کہا حضرت دیکھنے میں یہ چھوٹا لگتا ہے, دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے, دیکھنے میں یہ 10 سال کا بھی نہیں لگتا. حضرت نے فرمایا اچھا اب تک تمہارے اندر شریعت پر عمل اور اللہ کا ڈر نہیں آیا, اللہ کو تو پتا ہے کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے. حضرت نے اپنی دی ہوئی خلافت واپس لے لی, ان سے دی ہوئی خلافت واپس لے لی. یہ بہت نازک معاملہ ہے میرے بھائیوں, یہ تقویٰ کی زندگی بڑی کامیاب زندگی بھی ہے اور بڑی محنت اور مجاہدے والی زندگی بھی ہے. اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے, نفس کا مقابلہ کرنا. اور یہ تقویٰ کس سے آتا ہے؟ تقویٰ یاد رکھیے سب سے زیادہ آتا ہے اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے, اللہ کی معیت سے, کہ یہ استحضار ہو جائے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے واچ کر رہا ہے. ابھی رمضان گزرا ہے اور رمضان کے اندر روزوں کی فرضیت کا جو حکم اللہ کا ہے اس کی وجہ بھی اللہ نے فرمائی, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے میں اور تقوی میں جوڑ کیا ہے؟ روزے اور تقوی میں جوڑ یہ ہے کہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو ہمیں کتنی مرتبہ موقع ملتا ہے, گرمی ہے پیاس لگی ہے, ہم کھا لیں اور پی لیں, ہمیں والد, ہمیں استاد, ہمیں اپنا شیخ, اپنا پیر, اپنا خاندان دوست کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, لیکن اگر ہم شاور کر رہے ہیں, ہم بند کمرے میں ہیں, فریج سامنے پڑی ہے, گرمی لگی ہے, پیاس لگی ہے, لیکن ہم روزے کی حالت میں کھاتے نہیں پیتے نہیں, ہم نے رمضان کے پورے روزے رکھے حالانکہ اس وقت میں ہمیں کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہوتا. رمضان کے روزے میں یہ ذہن بنتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ تو دیکھ رہا ہے, اور اللہ دیکھ رہا ہے یہ آ جائے گا سبق تو تقویٰ آ جائے گا. اور یہ کیسے آئے گا؟ یہ آئے گا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. پہلے جز میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, تقویٰ اختیار کرو, آگے اللہ نے طریقہ بھی بتایا اہل تقویٰ کے ساتھ ہو جاؤ, اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کر لو. بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کبھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, کہتا ہے کہ اللہ والے تو اب دنیا میں نہیں رہے, نظر میں کوئی آتا ہی نہیں, کس سے ہم مرید ہوں, کس سے بیعت کریں, کس سے تعلق قائم کریں, اپنی اصلاح کرائیں, تو آج تو کوئی نظر نہیں آتا, کوئی ہے نہیں ہے. تو میں کہا کرتا ہوں یہ شیطانی وسوسہ اور خیال ہے. کیوں؟ دلیل کے طور پر یاد رکھو کہ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے یہ قرآن کی ہے یا نہیں؟ بولو کس کی آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ تقویٰ ملے, یہ قرآن کی آیت ہے. اور قرآن قیامت تک کے لیے ہے یا قرآن کا دور اور زمانہ ختم ہو گیا؟ بولو قیامت تک کے لیے ہے, قرآن کا دور اور زمانہ ختم نہیں ہوا, اب بھی ہے, یہ ابد الآباد تک کے لیے ہے. جب قرآن کی آیت ہے اور قرآن قیامت تک کے لیے اور ابد الآباد تک کے لیے ہے,
اور یہ آیت پڑھی جاتی رہے گی اور اس آیت میں اللہ کا یہ حکم موجود ہے اور اس آیت کو اللہ نے قرآن میں رکھا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ صادقین اور اللہ والے بھی رکھے گا تاکہ اس آیت پر عمل ہو جائے. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ صادقین موجود رہیں گے. دوسری آیت میں نے پڑھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. پوری امت مسلمہ مشکلات میں ہے, انفرادی اجتماعی پریشانیوں میں ہے, نکلنے کا راستہ کیا ہے, اور ہر ایک یہ چاہتا ہے میرے رزق میں برکت ہو. کیا طریقہ اور علاج ہے؟ اس کا علاج بھی تقویٰ ہے. میں اور آپ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں. پاکستان اپنی تاریخ کے سنگین ترین دور سے گزر رہا ہے, مسلمان گزر رہے ہیں. اللہ ان پریشانیوں سے نکال لے. اس کا راستہ تقوی کا راستہ ہے. اللہ سے تعلق ہوگا ہم ان مشکلات سے نکلیں گے. وہ آپ کو معلوم ہے افلاطون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تیر انداز تیر چلانے والے ہوں اور آسمان تیر کمان ہو اور آسمان سے تیروں کی بارش ہو رہی ہو, زمین پر رہنے والوں کے لیے پناہ کی بچنے کی جگہ کون سی ہے, کیونکہ زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں جہاں آسمان نہ ہو اور آسمان سے بارش کی تیروں کی بارش اور چلانے والے اللہ تعالیٰ جن کی طاقت اور قدرت تمام پر حاوی اور محیط ہے, اللہ کی قدرت سے باہر کوئی نہیں ہے, تو بچنے کا کیا راستہ ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ تیر چلانے والے کے پہلو میں آ کر کھڑے ہو جاؤ, بچ جاؤ گے. تیر چلانے والے کے, یہ کلاشن کوف ہے نا, مار رہا ہے, آپ اس کے پہلو میں آ کر کھڑے ہو جاؤ, بچ جاؤ گے. بچنے کا راستہ اللہ کا تعلق ہے. آپ نے اگر کسی برتن میں دودھ رکھا ہو تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس دودھ کے اندر بلی منہ نہ ڈال دے, کتا منہ نہ ڈال دے, تو آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں, دودھ کو یا برتن کو بھی. بولے اصل مقصود تو دودھ ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ حفاظت کس کی ہو رہی ہے؟ برتن کی بھی ہو رہی ہے, اپنے آپ ہو رہی ہے, مقصود تو دودھ ہے. اسی طرح اللہ قرآن کی دین کی حفاظت کر رہے ہیں, مگر یہ قرآن جس سینے میں ہوگا, یہ دین جس سینے میں ہوگا, یہ اسی طرح دودھ کے برتن کی طرح ہے, اس کی بھی خود بخود حفاظت ہو جائے گی, خود بخود حفاظت ہو جائے گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا مشکلات میں ہم سب لوگ ہیں, نکلنے کا راستہ اللہ کا تعلق ہے, اور یہ اجتماع, یہ شخصیات اللہ کی نعمت ہیں. یہ اسی لیے ہیں تاکہ ہمارے اندر کا انسان بنے. انسان اس ظاہر کا نام نہیں ہے, اندر کا نام ہے, اور یہ اندر کی دنیا مستقل دنیا ہے. مشکلات سے کیسے اللہ نکالتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام, زلیخا کئی کمرے بند کر کے لے گئی ہے اور اب گناہ کی دعوت دے رہی ہے. یوسف علیہ السلام کے دل میں آیا ہے کہ میں نے اس گناہ کے قریب نہیں جانا ہے. دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ نے دل میں ڈالا یوسف علیہ السلام بھاگنا دوڑنا تمہارا کام اور جا کر بند تالوں کو ہاتھ لگانا تمہارا کام, بغیر چابی کے کھولنا ہمارا کام. آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں, اور معصوم کا معنی بھی یاد رکھیں, مجھے اور آپ کو اللہ کا حکم ہے گناہ کے قریب نہ جانا, اور پیغمبر اس مقام پر ہوتے ہیں کہ گناہ کو اللہ کا حکم ہے خبردار میرے نبی کے قریب نہ جانا. مجھے اور آپ کو حکم ہے لا تقرب الزنا, زنا کے قریب نہ جانا, اور نبی عصمت کے اس مقام پر ہوتے ہیں کہ بدی اور گناہ کو اللہ کا حکم ہے خبردار میرے پیغمبر کے قریب نہ جانا, میرے نبی کے قریب نہ جانا. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں قرآن میں الفاظ کیا ہیں؟ سبحان اللہ, کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. یوسف علیہ السلام دوڑے, دروازے کھلتے گئے, اللہ کہتے ہیں ہم نے اس طرح بے حیائی کو, برائی کو یوسف علیہ السلام سے پھیر دیا. یہ تعبیر نہیں فرمائی
کہ یوسف علیہ السلام برائی کی طرف گناہ کی طرف جانے لگے تھے، ہم نے یوسف علیہ السلام کا رخ موڑ دیا، یوسف کا چہرہ پھیر دیا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا برائی ادھر آنے لگی تھی، ہم نے برائی کا منہ موڑ دیا۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے برائی کو روک دیا، خبردار پیغمبر کے قریب نہ جانا۔ اب یوسف علیہ السلام نے تقویٰ دکھایا، اللہ تیرا ڈر ہے، میں گناہ کے قریب نہیں جانا چاہتا، انہوں نے تقوی کا مظاہرہ کیا، دوڑے، اللہ نے ان کو راستوں سے نہیں، انہوں نے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ کا مظاہرہ کیا، اللہ نے يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا کا مظاہرہ فرمایا، وہ بھاگے، تقوی دکھایا، اللہ نے مشکلات سے نکال دیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس اجتماع کو مبارک فرمائے، اس کو قبول فرمائے، اور یہ یقیناً قبول ہے، اور آپ حضرات یہاں انشاءاللہ 3 دن رہیں گے، تو ان 3 دنوں میں آپ بہت کچھ لے کر جائیں گے اور بہت کچھ پائیں گے، جس کو جو ملا وہ صحبت سے ہی ملا ہے۔ یہاں ماشاءاللہ دین کا مدرسہ بھی قائم ہے، یہاں بچے قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور میں ان بچوں سے کہتا ہوں، ان کے والدین سے خوش نصیب ہو کہ تمہیں اللہ نے ایک ایسے ادارے میں بھیجا ہے جہاں صرف تمہیں علم نہیں ملتا، صرف تمہیں عمل نہیں مل رہا، بلکہ تمہیں نسبت اللہ کا تعلق بھی مل رہا ہے، اور یہ ہمارے اکابر کا امتیاز ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بارے میں آپ نے سنا اور ہم نے پڑھا کہ ایک زمانہ دارالعلوم دیوبند پر یہ تھا کہ اس کے محتمم اور شیخ الحدیث سے لے کر چوکی دار تک سب کے سب صاحب نسبت تھے، سب کے سب صاحب نسبت تھے، اور رات کے آخری حصے میں کمروں سے، دار الاقامہ کے کمروں سے اللہ اللہ کی صدائیں اور آوازیں آیا کرتی تھیں۔ ہمارے علماء اہل سنت دیوبند کا جو امتیاز ہے، اس امتیاز میں سب سے بڑا امتیاز یہ روحانیت ہے۔ ہمارے اکابر میں کوئی ایسا نہیں تھا جس نے کسی اللہ والے سے تعلق نہ قائم کیا ہو اور اللہ والوں کے ساتھ اپنا وقت نہ گزارا ہو۔ آپ وہ طلبہ خاص طور پر جن کو اللہ نے اس مرکز میں، جو رشد و ہدایت کا مرکز بھی ہے، جو روحانیت کا مرکز بھی ہے، جو اصلاح باطن کا مرکز ہے، جو اصلاح قلب کا مرکز ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں آ کر ان کو علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی اور نسبت بھی عطا فرمائی ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مرکز کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، اور حضرت کے آج ذوق کو بھی دیکھا، کتنا خوبصورت ذوق اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، کیسی خوبصورت۔ میں دنیا کے کئی ملکوں میں گیا ہوں، ساؤتھ افریقہ میں حضرت کے ساتھ، کئی باہر کے ملکوں میں بھی ملاقات ہوئی، اور ناروے میں، اسکنڈینیویا میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، کئی ملکوں میں گیا ہوں، اور حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے، وہ برطانیہ، ساؤتھ افریقہ کی مسجدیں، دبئی وغیرہ کی مسجدیں، وہ بڑی عالی شان، بڑی خوبصورت مسجدیں ہیں، تو ان کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے، بھئی پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان کی مسجدیں تو بیوت اللہ ہیں، اللہ کے گھر، اور یہ مسجدیں قصور اللہ ہیں، اللہ کے شاہی محل۔ یہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ سنایا کہ وہ فرماتے تھے کہ یہ باہر کے ملکوں میں جو صاحب مال ملک ہیں، ان کے اندر مسلمانوں نے بڑی خوبصورت مسجدیں بنائیں، یہ قصور اللہ ہیں، یہ بیوت اللہ نہیں بلکہ قصور اللہ ہیں۔ تو قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں دیکھی، پہلے تشریف لے گئے، ورنہ اس کو دیکھا ہوتا تو وہ فرماتے نہیں، پاکستان میں بھی قصور اللہ ہے، یہاں بھی قصور اللہ نہیں تو قصر اللہ تو ہے، مفرد تو ہے۔ میں نے دنیا میں کوئی ایسی مسجد اب تک نہیں دیکھی جس کی چھت پر بھی سنگ مرمر لگا ہو، چھت پر میں نے سنگ مرمر نہیں دیکھا، یہ یہاں دیکھا ہے۔ تو جس طرح یہ مسجد اپنے ظاہر کے اعتبار سے خوبصورت ہے، اس کا باطن اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ کہا جاتا ہے ملا علی قاری رحمت اللہ علی نے جمع الوسائل میں یہ جملہ لکھا ہے، الظاہر عنوان الباطن، حضور علیہ السلام کے حلیہ مبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے حضور کو جو حسن عطا کیا تھا، جو جمال عطا کیا تھا، کہ رسول اللہ کے چہرہ انور کو دیکھ کر صحابہ کہتے تھے 14ویں رات کے چاند میں وہ حسن نہیں ہے جو رسول اللہ کے چہرے میں حسن ہے، اور حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی تھیں، میرے محمد کے چہرے کو دیکھتی تو اپنے دل قربان کر دیتی۔ تو فرمایا حضرت ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ وہاں فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو ظاہر کا اور چہرہ انور کا حسن و جمال جو دیا، ابھی تو وہ سارا دنیا پر ظاہر نہیں کیا، اگر ظاہر کر دیتے تو کسی آنکھ میں طاقت نہ ہوتی کہ حضور کو دیکھ سکتی، جتنا ظاہر کیا اس سے زیادہ چھپایا ہے، لیکن جو اللہ نے ظاہر کیا ہے یہ اس لیے بھی ظاہر کیا کہ جب میرے پیغمبر کا ظاہر اتنا حسن ہے، اتنا خوبصورت ہے، تو اس کا اندر کتنا خوبصورت ہوگا۔ اور فرمایا الظاہر عنوان الباطن، ظاہر جو ہوا کرتا ہے وہ باطن کا ترجمان ہوا کرتا ہے، بشرطے کہ ایمان و نسبت حاصل ہو، تو یہ ظاہر دراصل اس کے باطن کا ترجمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے مبارک فرمائے، حضرت کے فیض کو عام اور تام فرمائے۔ اور میں نے کہا پہلے تو میں کہتا تھا کہ حضرت با فیض ہیں، ان کا فیض میں نے بہت ملکوں میں دیکھا، پاکستان میں دیکھا، اور یہ اللہ کے ہاں قبولیت کی دلیل ہے۔ پھر با کیف بھی ہیں، لیکن آج میں ایک اضافہ کرتا ہوں کہ با ذوق بھی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دھڑکتا ہوا دل اور پھڑکتا ہوا دماغ عطا فرمایا ہے۔ یہ پھڑکتا ہوا دماغ علم الہی کا برتن ہے، اور یہ دھڑکتا ہوا دل عشق الہی کا برتن ہے۔ جسم کے ہر عضو کا کوئی نہ کوئی کام ہے، آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، ناک سے سونتے ہیں، اسی طرح ہاتھ پاؤں کے بھی اپنے اپنے کام ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دل کا کیا کام ہے؟ دل کا کام ہے محبت کرنا۔ ہر انسان کا دل کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرتا ہے۔ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں جو یہ کہے کہ مجھے محبت نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت سے محبت ہے یا مخلوق کے ساتھ محبت ہے۔ یہ محبت دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے کہ بندے کو کوئی چیز پسند آ جائے، بندہ پسند آ جائے، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جڑ جائے، تو ہر وقت اسی کی طرف بندے کا دھیان رہتا ہے۔ ہر وقت دل چاہتا ہے کہ بس اسے ہی دیکھتے رہیں۔ چنانچہ بچپن میں ہم ایک پنجابی زبان میں نعت سنا کرتے تھے، ایسا نقش پکے تیرا محبوبا، جدوں ویکھاں سامنے تو ہوویں۔ ایسا نقش پکے تیرا محبوبا، جدوں ویکھاں سامنے تو ہوویں، اکھاں میٹاں تے تیری شکل دسے، اکھاں کھولاں تے سامنے تو ہوویں۔ دل کی اس کیفیت کا نام محبت ہے۔ چنانچہ محبت کا لفظ دو حروف سے بنا ہے، حب سے۔ اس حب کے لفظ میں بھی کچھ نکات ہیں طالب علم کے لیے۔ پہلی بات کہ دو حرف استعمال ہوئے ہیں، ہا اور با۔ اگر آپ ان کے مخارج پر غور کریں تو ہا کا مخرج اقصائے حلق بنتا ہے، یہ حروف حلقی کہلاتا ہے، حلق سے نکلنے والے، اور حلق کا بھی آخری کنارہ۔ حروف حلقی اقصائے حلق، یہ مخرج ہے ہا کا۔ اور با یہ حروف شفویہ میں سے ہے، ہونٹوں سے نکلتا ہے، یہ مخرج کا سب سے قریب کا کنارہ۔ گویا ایک حرف آخری مخرج سے، ایک حرف پہلے مخرج سے۔ تو یہ لفظ بتاتا ہے کہ یہ وہ کیفیت ہے کہ ابتدا اوہا من ہو و انتہا انتہا اوہا الی، اس کی ابتدا محبوب سے ہوتی ہے، اس کی انتہا بھی محبوب پر ہوتی ہے، محبت جو ہوئی۔ پھر اس میں ایک حرکت ہے پیش والی، اس کو ضمہ کہتے ہیں، اور قراء حضرات جانتے ہیں کہ حرکت الضم ہے یا اشد الحرکات، جتنی بھی حرکتیں ہیں کسرہ، فتح اور ضمہ، ان میں یہ جو پیش ہے اس میں شدت ہے، اور جیسے اس کی حرکت میں شدت ہے تو محبت کی کیفیت میں بھی وہی شدت ہوتی ہے۔ محبت محبت تو کہتے ہیں، لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے۔ محبت کے انداز ہیں سب پرانے، خبردار ہو اس میں جدت نہیں۔ تو محبت ہے ہی ایسی، ہمیشہ شدت ہوتی ہے اس میں۔ اور تیسرا نقطہ یہ کہ حب کا لفظ کہیں تو دو ہونٹ آپس میں ملتے ہیں، اور یہ حب کا لفظ واقعی ظاہر کرتا ہے کہ یہ دو دلوں کو ملا دیتا ہے۔ اگر شرعی تعلق ہو تو یہ دو بندوں کے دلوں کو ملاتا ہے، اور اگر اللہ سے محبت ہو تو بندے کو اپنے رب سے واصل کر دیتا ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے بہت سارے اقوال کہے، ان میں سے صرف چند ایک نمونہ کے طور پر سن لیجئے۔ فرمایا، المحبت ہی المیل الدائم بالقلب الحائم۔ حائم کا لفظ ہیم سے بنا، شرب الہیم، پیاسا، پیاسے دل کا کسی کی طرف متوجہ رہنا، اس کا نام محبت ہے۔ جیسے پیاسے کو پانی کا ہر وقت دھیان، تو جب دل محبت کرتا ہے تو یہ بھی محبوب کی طرف ہر وقت دھیان رہتا ہے۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ المحبت ہی ایثار المحبوب علی جمیع المصحوب، کہ محبت یہ ہوتی ہے کہ انسان محبوب کی صحبت کو ہر کسی کی صحبت پر فوقیت دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے بس محبوب میرے ساتھ ہو، مجھے دنیا میں کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعض نے فرمایا، المحبت ہی موافقت الحبیب فی المشہد والمغیب، کہ محبت یہ ہے کہ چاہے انسان سامنے ہو یا دور ہو، محبوب کے ساتھ موافقت رکھتا ہو ہر بات میں، اس کو محبت کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ رب العزت کی محبت کو ہم ڈیفائن کیسے کر سکتے ہیں، تو عجیب بات انہوں نے فرمائی، فرمانے لگے، المحب هو عبد ذاہب عن نفسہ۔ محب وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کا بھی نہیں رہتا، متصلم بذکر ربہ، ہر وقت اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، قائم بادا حقوق ہی، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے پر ہر وقت قائم ہوتا ہے، ناظر الیہ بقلبہ، دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرے محبوب مجھ سے چاہتے کیا ہیں، احرقت قلبہ انوار حیبتہ، اس کا دل اللہ رب العزت کی انوار کی حیبت سے جل چکا ہوتا ہے، فَإِن تَكَلَّمَ فَبِاللَّهِ، بات کرتا ہے تو اللہ کے بارے میں، فَإِن نَطَقَ فَعَنِ اللَّهِ، اللہ ہی کی طرف سے بات کرتا ہے، اللہ ہی کے بارے میں بات کرتا ہے، وَإِن تَحَرَّكَ فَبِأَمْرِ اللَّهِ، حرکت دیتا ہے تو اللہ کے امر کے ساتھ، وَإِن سَكَتَ فَمَعَ اللَّهِ، اور اگر کبھی خاموش رہتا ہے تو اللہ کے ساتھ وقت گزار رہا ہوتا ہے۔ ایسے بندے کو محب کہتے ہیں۔ تاہم 10 ایسے نکات ہیں کہ ہم اگر ان کو اپنائیں تو ہمارے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بھر جائے گی۔ ان کو کہتے ہیں الاسباب الجالبۃ للمحبہ، وہ اسباب جن کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت بھر جاتی ہے۔ چونکہ آپ کے یہاں تشریف لانے کا مقصد بھی یہی کہ دل سے مخلوق کی محبت نکل جائے اور اللہ رب العزت کی محبت دل میں بھر جائے، لہذا امید ہے کہ آپ ان 10 باتوں کو دل کے کانوں سے سنیں گے اور ابھی سے ہر ایک کو اپنی زندگی میں اپنانے کا ارادہ کر کے بیٹھیں گے۔ ان میں سے پہلی چیز جس سے محبت بڑھتی ہے، دوام و ذکر ہی علی کل حال باللسان والقلب والعمل والحال، کہ انسان ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر کرے، زبان سے بھی، دل سے بھی، عمل سے بھی اور حال سے بھی۔ اور اس میں عجیب نقطے کی بات یہ ہے کہ فنصیبہ من المحبت علی قدر نصیبہ من الذکر،
محبت سے اس کو اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا کہ اس کو ذکر میں سے حصہ ملا. کہتے ہیں نا جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنا ذکر اتنا اللہ کی محبت. اب یہاں سے بات سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت نے ایک طرف تو فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایمان والوں کو فرمایا اذکر اللہ ذکرن کثیرا. ادھر کثرت تھی، ادھر شدت. یہ ذہن میں رکھیں، جب تک اللہ رب العزت کے ذکر میں کثرت نہیں ہوگی محبت کی شدت نصیب نہیں ہوتی. بھائی پانی آپ ٹونٹی سے بھریں گرمی کے موسم میں پینے کے لیے، تو آپ کہتے ہیں لانے والے کو یار گرم پانی لائے، تو لفظ تو گرم استعمال ہوا. اور اگر وضو کے لیے پانی منگائیں اور وہ اسی ٹونٹی کے پانی کو لائے تو کہیں گے یار ٹھنڈا پانی لائے، اب گرمی زیادہ چاہیے. نہانا ہے تو پانی اور گرم چاہیے، چائے کے لیے ابلتا ہوا پانی چاہیے. تو لفظ تو تمام پانیوں کے لیے گرم کا استعمال ہوا، مگر پینے کے پانی کی گرمی کا معیار اور، نہانے کے لیے گرمی کا معیار اور، اور چائے پینے کے لیے گرمی کا معیار اور. جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کے دل میں اللہ کی محبت تو لازمن ہے، یہ دلیل ہے کہ اللہ کی محبت دل میں موجود. لیکن اب اس محبت کی شدت میں فرق ہوتا ہے. ہم لوگوں کے دلوں میں یہ شدت کم ہے، اور اللہ والوں کے دلوں میں یہ محبت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے. اور آج ہم اس لیے اکٹھے ہیں کہ کس طرح یہ محبت ہماری تمام محبتوں پر غالب آ جائے. قرآن مجید میں فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، ساری محبتوں کو اکٹھا ذکر کر کے فرمایا احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر یہ محبتیں اللہ کی محبت پر غالب ہیں وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، گویا اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ میرے بندے تم نے کلمہ پڑھا، اب تمہارے دل میں سب سے زیادہ غالب میری محبت ہونی چاہیے. جو باقی شرعی محبتیں ہیں وہ اپنی جگہ، اگر وہ بھی راستے میں رکاوٹ بنے تو تم قدم رکھ کے آگے بڑھو، منزل تمہاری کچھ اور ہے. تو اصولی بات سمجھ لیجئے کہ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے.